بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. یہ عید کے دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر کے نکلے. خرج کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر کے نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. عید کا خطبہ پڑھایا. جب آپ فارغ ہو گئے تو مرد اٹھنا چاہتے تھے, خطبہ ہو گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے مردوں کو بٹھا دیا, بیٹھ جاؤ, اور عورتوں کے مجمع کی طرف خود تشریف لے گئے. فظن انہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال ہوا, انہ لم يسمع النساء, کہ عورتوں کو حضور کی آواز نہیں پہنچی ہے, چونکہ عورتیں مجمع میں دور بیٹھتی ہے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی آواز عورتوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے, ایسا حضور کو اندازہ ہوا. فَوَعَظَهُنَّ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مجمع کے قریب تشریف لے جا کر عورتوں کو الگ سے نصیحت فرمائی. گویا مردوں میں عمومی بیان ہو گیا, اس کے بعد عورتوں کے مجمع میں جا کر الگ سے حضور نے نصیحت فرمائی. یہ فوعظهن کے لفظ سے عزت الامام جو ترجمۃ الباب میں ہے وہ ثابت ہوا کہ امام امیر خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مجمع میں نصیحت فرمائی, عورتوں کے مجمع کے اندر بیان الگ سے فرمایا. یہ ہے نصیحت کا اس بات. اسی بیان میں حضور نے وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ, آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ عورتیں صدقہ کیا کرو. یہ ہو گئی تعلیم, عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دینا, یہ ہو گئی تعلیم. تو ترجمۃ الباب کا جزء اول فوعظهن سے ثابت ہوا, اور تعلیمهن والا جزء وامرهن بالصدقتی کے ذریعے سے ثابت ہوا. بس اب جیسے حضور نے اپیل فرمائی کہ بھائی صدقہ کرو بہنوں, فجعلت المرأة تلك القرط والخاتم. قرط, ایرنگ, کان میں جو عورتیں لٹکتی ہوئی پہنتی ہیں وہ قرط کہلاتی ہیں. عورتوں نے اپنے کان سے ایرنگ نکال نکال کر کے اور انگوٹھی نکال نکال کر کے چندے میں دینا شروع کر دی. حضرت بلال کپڑا لے کر کے پھر والے سب جگہ پر پہنچ گئے اور جو ہے عورتوں نے اپنی بالیاں نکال کر صدقہ کی، انگوٹھیاں نکال کر کے صدقہ کر دی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ عورتوں نے اپنی مملوک چیز سے صدقہ کیا، چونکہ اگر شوہر کا مال ہو اور وہ بڑا قیمتی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر تو وہ صدقہ نہیں کر سکتی، اور یہاں پر شوہروں سے وہ اجازت لے کر تو آئی نہیں تھی، چونکہ آئی تھی عید کی نماز پڑھنے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ صدقہ بھی کرنے کا ہوگا، اس لیے اجازت تو لی نہیں، اور اچانک حضور نے اپیل فرمائی، لہذا عورتوں نے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کیا، اپنی ایئرنگ، اپنی انگوٹھیاں چندے میں جمع کرا دی۔ عورتوں کو آپ دم سے نصیحت کرو نا تو صدقہ دینے میں بہت آگے رہتی ہے، اور وہ اپنے زیورات جو ان کی محبوب اور مرغوب چیزیں ہیں وہ بھی جلدی جلدی وہ صدقہ کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے عورتوں میں بھی چندے کا کام چلانے کا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو تلکل کرت والخاتمہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نے خلافت عثمانیہ کی حفاظت کے لیے پہلی رات میں اپنی دلہن سے چندہ کیا تھا، شادی کی پہلی رات میں، اور جتنے زیورات وہ پہن کے آئی تھی سب حضرت نے صدقہ کروا دیے تھے۔ پھر بعد میں وہ دلہن جب ابا کے یہاں گئی کچھ دن کے بعد، تو ان کے ابا بڑے مالدار تھے، پھر سے سارے زیورات بنا دیے، تو جب آئی تو پھر تشکیل کی حضرت نے، اور دوسری مرتبہ بھی سارے زیورات صدقہ کرا دیے۔ فقیر کی کتاب دیکھی ہوئی دنیا کے پانچویں جلد میں یہ واقعہ مفصل موجود ہے، وہاں پڑھ لینا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے اور آنسو جاری رہتے تھے کہ دادی اماں کے صدقات کو دیکھو کیسے جو ہے پہلی رات میں دلہن صدقہ کرے، جو کچھ زیورات پہن کے لائی ہے وہ، ویسے ویسے ہی تھوڑے ہی وہ لوگ اتنے اونچے بنے۔ فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، اور حضرت بلال کپڑے کے کنارے میں جمع کر رہے تھے، جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسی کا ایک کنارا پھیلا دیا اور عورتوں نے چندہ ڈالنا چالو کیا۔ وقال اسماعیل ان ایوب ان عطاء قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ترجمۃ الباب تو یہ ہیں کہ امام عورتوں کو نصیحت کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، لیکن عورتوں کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے، اس لیے ذرا مضبوط آدمی وہاں پر نصیحت کرنے کے لیے جاؤ، ہر کس و ناقص کے بس کا کام نہیں ہے۔ جی باب الحرص علی الحدیث، ایک بحث ہے کہ تمام علوم شرعیہ میں سب سے افضل علم کون سا ہے، تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث تمام علوم شرعیہ میں سب سے افضل ترین علم ہے، اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے، لیکن وہ کوئی علم فن نہیں ہے، اور تفسیر جو ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ضعیف، سقیم، صحیح، سب چیزیں اس کے اندر ذخیرے میں جمع ہو گئی ہے، اس لیے حدیث شریف کو تمام علوم شرعیہ میں سب سے افضل علم قرار دیا گیا۔ یہ ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر حرص پیدا کرو. حرص ہونا چاہیے اپنے اندر حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے واسطے. اتنا شرف علم ہے, اتنا فائدے والا یہ علم ہے کہ جب بھی آپ کو کہا جائے پڑھنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حریص بھی رہنا چاہیے اس علم کا. مقصد نمبر ایک, دنیا کے مال اور اسباب کی حرص اچھی چیز نہیں ہے, لیکن حدیث شریف کے لیے حرص مطلوب ہے, شریعت میں چاہی گئی ہے. نمبر دو, جب حدیث شریف کا علم سب سے اشرف علم ہوا تو اس کے لیے خصوصی حرص اپنے اندر پیدا کرو. اس اشرف ترین علم کے لیے اپنے اندر خصوصی حرص پیدا کرو اور اس علم کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت دو, تاکہ زیادہ سے زیادہ تمہیں اس علم کی فضیلت حاصل ہو جاوے. جی یہ روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا, آپ کی شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند حاصل کرنے والا کون ہو؟ دیکھیے یہاں قیل یا رسول اللہ ہے تو بعض نسخوں میں قال یا رسول اللہ بھی ہے کہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا اے اللہ کے رسول, اور قیل والی صورت میں ترجمہ کیا کریں گے, حضور کو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند بہراور کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا, میرا یہ پکا خیال تھا یہ ابو ہریرہ کہ اس بات کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, اس بات کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, یعنی تم ہی سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کرو گے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا کون زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوگا, کون سب سے زیادہ سعید ہوگا. لما رأيت من حرصك على الحديث, اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا ہے تمہاری حرص حدیث شریف پر. ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے کہ حدیث شریف کے سلسلے میں تمہاری حرص کتنی زیادہ ہے, اس سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے, تمہارے علاوہ کوئی مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال نہیں کرے گا. بس یہ جو جملہ ہے نا لما رأيت من حرصك على الحديث, یہی ترجمۃ الباب سے مربوط ہے کہ حضور نے یہ جملہ محل مدح میں ارشاد فرمایا. یہ محل مدح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حرص حدیث کے جذبے کی حضور نے مدح فرمائی, تعریف فرمائی. یہ محل مدح کا جملہ یہ ترجمۃ الباب سے مربوط ہے کہ آدمی کو حدیث شریف کے لیے خوب حرص رکھنا چاہیے. حدیث شریف کے الفاظ یاد کرو, اس کے معنی سمجھو, اس میں مزاولت اور مشغلہ رکھو, اس کے پیچھے زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ. پھر حضور نے جواب عنایت فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کے ذریعے قیامت کے دن سعادت مندی حاصل کرنے والا وہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا, یا دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہا, وہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ میری سفارش شفاعت حاصل کرنے والا ہوگا. اب یہاں چند بات سمجھنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ لفظ اسعد آیا روایت میں, اسعد الناس یہاں اس میں تبذیل حقیقی معنی میں نہیں ہے, بلکہ اس میں تبذیل صفت کے معنی کے اندر ہے. اب اگر اس میں تبذیل کو سعید صفت کے معنی میں لے لیں تو سوال کا حاصل کیا ہوگا, قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی؟ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ, ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی؟ یہ ہو گیا اسعد کو سعید کے معنی میں لے لے تو. اور جواب کا مت ترجمہ کیا ہوگا, لوگوں میں سعادت والا میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ قلب کے اخلاص یا نفس کے خلوص کے ساتھ پڑھا ہو. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تبذیل اپنے حقیقی معنی کے اندر ہے, اسعد اسعد کے معنی میں, نہ کہ سعید کے معنی میں. اب اگر اسعد کو اسعد کے معنی میں لے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ساحل کو تنبیہ فرمائی کہ شفاعت کے متعلق سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا, ایسا سوال کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا سوال مت کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا, مطلق شفاعت کا سوال کرو کہ حضور آپ کی شفاعت قیامت کے دن کس کس قسم کے لوگوں کو ملے گی. یہ مت پوچھو کہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون بنے گا, تو اسعد بمانا اس میں تبذیل لینا بھی ممکن ہے. اس صورت میں سائل کو تنبیہ ہو جائے گی کہ کون سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار ہے, ایسا سوال کرنا مناسب نہیں ہے. مطلقاً سوال کرو کہ قیامت کے دن شفاعت کس کو ملے گی، کون کون شفاعت کا حقدار ہوگا؟ اب جواب کا خلاصہ سمجھو، جس قدر انسان کے دل میں ایمان کے درجات باعتبار خلوص زیادہ، اس قدر سعادت مندی بھی زیادہ. جس کے دل میں، جس کے نفس کے اندر اخلاص ایمان کے درجات زیادہ، اس قدر سعادت مندی بھی زیادہ. یعنی جس قدر خلوص دل کے ساتھ ایمان کے درجات حاصل کرے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شفاعت کا زیادہ حقدار بنے گا. گویا کہ نفس کلیمہ انسان کے لیے شفاعت کا مستحق قرار دینے کا ذریعہ بن جائے گا. صرف آدمی کلمہ پڑھ لے گا، اس بنیاد پر بھی شفاعت ملے گی. پھر جس قدر ایمان میں خلوص زیادہ، اس قدر شفاعت کا استحقاق زیادہ. یہ جو ہے حدیث شریف کا حاصل ہو گیا. اب سمجھو ایک بات، قیامت کے دن شفاعتیں جو ہوگی وہ مختلف ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان معاشر میں شفاعت کریں گے، وہ مختلف قسم کی شفاعتیں ہوگی. نمبر ایک، محشر کا دن شروع ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، گناہ کے بقدر پسینہ ہوگا، سورج سر پہ لٹک رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کا غضب پورے جلال اور جوش میں ہوگا. اس وقت تمام انسان یہ چاہیں گے کہ حساب شروع ہو جائے، چاہے جو فیصلہ ہونا ہو لیکن حساب تو شروع ہو جائے. جیسے کہ سخت گرمی میں دھوپ میں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو، لگا کاؤنٹر تو کھلے، فارم جو ہے لے رہے نہیں لے رہے وہ بات کی بات، پہلے کاؤنٹر بھاری تو کھلے، ریزرویشن ہوئے نہیں ہوئے لیکن بکنگ آفس کھلے. تو اس طرح سب لوگوں کو انتظار ہوگا، تو کوئی ہمت نہیں کر سکے گا کہ وہ باری تعالیٰ کو درخواست کرے کہ اللہ آپ شفیع صاحب شروع فرما دیجئے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور حساب شروع ہو جائے گا. آپ کی شفاعت سے تمام جنات انسان جانوروں کو محشر میں فائدہ پہنچے گا، اولین آخرین سب کو، کہ حساب شروع ہو گیا. نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے کچھ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو شفاعت اس قدر مفید کہ بلا حساب کتاب وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. نمبر تین، حساب ہوا بہت سے امتیوں کا لیکن حساب میں نکلی گڑبڑی، گناہ والا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا. اب جہنم کا فیصلہ ہو گیا، پھر حضور کی شفاعت کی برکت سے ان کو جہنم سے نجات مل گئی. تو تیسرا طبقہ ہو کہ ان کا حساب بھی شروع ہوا، حساب کے بعد گڑبڑی بھی ثابت ہو گئی کہ گناہ زیادہ نیکی کم، جاؤ جہنم میں، لیکن حضور کی سفارش کی برکت سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ گڑبڑی کے بعد ان کی مغفرت کر دی جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. نمبر چار، بہت سے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، عذاب بھی شروع ہو جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مختلف قسموں کی ہوگی بھائی, اور یہ چار بڑی بڑی قسمیں آپ کو بتلا دی گئی. وہاں حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ جو روزانہ 10 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. اسی لیے اس حدیث پر عمل کی نیت سے اگر ایکسٹرا صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے. آپ صبح و شام درود کی تسبیح تو پڑھتے ہی ہو, تو یہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے زائد الگ تھلگ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. کہ جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو حاصل ہو جائے گی. جی کتاب میں اب تک یہ دوسرا باب آ رہا ہے جو کیف سے شروع ہو رہا ہے. کیف سے شروع ہونے والا یہ دوسرا باب آ رہا ہے بھائی. اس باب کا حاصل خلاصہ مقصد سمجھو. نمبر ایک, علم, شرعی علم. ظاہر ہے کہ جب تک دنیا میں رہے گا وہاں تک دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, لیکن قیامت بھی آنے والی ہے, اللہ کو لانا ہے قیامت بھی. اس لیے علم اٹھ جائے گا, جہالت گمراہی عام ہو جائے گی, اور پھر جو ہے قیامت آئے گی. تو سوال یہ ہے کہ علم اٹھے گا کیسے؟ دنیا میں تو ابھی جیسے قیامت قریب جا رہی ہے کتب خانے بڑھ رہے ہیں, جہاں دیکھو وہاں نئے نئے عالیشان کتب خانے. پہلے صرف بڑے اداروں میں کتب خانے ہوتے ہیں, اب چھوٹے مدرسے میں بھی کتب خانے, انفرادی مولانا لوگوں کے بھی کتب خانے. تو یہاں تو کتب خانے بڑھ رہے ہیں, پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا, علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ وہ بات امام علی مقام اس ترجمۃ الباب میں سمجھانا چاہتے ہیں. نمبر دو, علم اللہ کی نعمت ہے, اس کو باقی رکھنے کی شکلیں اختیار کرو. اللہ کی نعمت ہے کہیں فنا نہ ہو جائے, اللہ کی نعمت ہے کہیں ختم نہ ہو جائے. اس عظیم نعمت کو باقی رکھنے کی شکلیں اختیار کرو. نمبر تین, کتابت علم کا جواز بھی, کتابت حدیث کا جواز بھی. اس کے ذریعے امام بتلانا چاہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ علم نافع کے حاملین علماء کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں یہ بہت ضروری ہے. چونکہ علم نافع کے حاملین علماء اگر مر جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے اندر جہالت بڑھ جائے گی, گمراہی بڑھ جائے گی. اسی لیے آپ جیسے علم و عمل کے جامع اہل علم کی جماعتیں تیار ہوتی رہے, ہر دور میں ہر علاقے میں کام کرتی رہے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ علم اٹھ نہ جاوے اور دنیا میں جہالت اور گمراہی پھیل نہ جاوے. اسی لیے بہت ضروری ہے. جی, تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی دور خلافت کا یہ واقعہ ہے. مدینہ المنورہ کے گورنر تھے ابو بکر ابن حزم، یہ مشہور صحابی حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوتے ہیں. عمر ابن حزم مشہور جلیل القدر صحابی ہے، ان کے بیٹے ہیں محمد ابن عمر، وہ بھی صحابی ہے اور حدیث کے راوی ہے، اور ان کے پوتے ہیں ابو بکر ابن حزم. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم اپنے گورنر صاحب کو ایک خط لکھا. دوسری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خط مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کے نام لکھا، صرف ابو بکر کے نام پر نہیں بلکہ اس وقت مملکت اسلامیہ کے ماتحت جتنے بھی شہر تھے ان تمام شہروں کے تمام قاضیوں اور گورنروں کے نام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ خط لکھا. کیا خط لکھا؟ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف تم کو نظر آوے اس کو لکھو، کتابت حدیث کا کام چالو کرو. یہ امر جاری کروا، اس سے کتابت حدیث کے جواز پر بھی استدلال ہو گیا کہ آپ نے باقاعدہ حکم جاری فرمایا. اور ظاہر ہے جب کسی کام کے لیے سرکاری فرمان جاری ہو جاتا ہے تو کام بڑا تیزی سے چلتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس خط کی برکت یہ ہوئی کہ تمام بلاد اسلامیہ میں جو حدیث بھی تھی اس کو لوگوں نے فٹافٹ لکھنا شروع کیا. وجہ کیا لکھی کہ بھائی حدیث شریف کیوں لکھنے کی؟ فإنی خفت دروس العلم، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا. یہاں اچھی طرح ذہن میں رکھنا، لفظ دروس درس کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ درس یدرسو نصر ینصرو کا مصدر ہے الدرس، اس کے معنی آتے ہیں علم کا مٹ جانا، کہ مجھے علم کے مٹ جانے کا ڈر لگا ہوا ہے کہ حدیث شریف کا علم مٹ جائے گا. صحابہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اسی لیے جہاں جو صحابی ہے صحابی سے سن کر یا جن تابعین کو جو ذخیرہ یاد ہے وہ سب کا سب اب لکھنا شروع کرو، اسی لیے کہ یہ مقدس ہستیاں اٹھ جائے گی تو علم حدیث مٹ جائے گا. وذهب العلماء، اور علماء چلے جانے کا مجھے ڈر ہے. علماء سے مراد حدیث شریف کے یاد رکھنے والے، اور وہ دور تھا صحابہ اور تابعین کا کہ حدیث شریف یاد رکھنے والے علماء تابعین صحابہ ایک ایک کر کے مر جا رہے ہیں دنیا سے، تو کہیں علم حدیث مٹ نہ جاوے، اس لیے جہاں جو حدیث ملے لکھو اس کو، کتابت میں لاؤ اس حدیث شریف کو. یہ آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا. بس یہاں خط کا مضمون پورا ہو گیا، یاد رکھنا صحاب العلماء پر جا کر کے خط کا مضمون پورا ہو گیا. اب آگے جو جملے ہیں نا وہ الگ سے ہیں. ولا یقبل الا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابت میں لکھنے کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی لکھی جائے گی. کتابت میں لکھنے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی لکھی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ ابھی مرفوع احادیث لکھو, ابھی اقوال صحابہ مت لکھو, تاکہ گڑ مڑ نہ ہو جائے, خلط ملط نہ ہو جائے. اس لیے یہ تاکید فرمائی. اور علامہ عینی نے عمدت القاری میں نقل کیا ہے دوسرے طرق سے کہ اس خط میں یہ بھی تھا کہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی جائے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی جمع کی جائے, کہ حضرات خلفائے راشدین کی جو سنت ہے, جو طریقے ہیں, وہ بھی جمع کیے جائے. یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے. تو احادیث مرفوعہ جمع کرو, سنت خلفائے راشدین جمع کرو, اور ولیبش العلم, اور علم کو پھیلاؤ. اور ظاہر ہے کہ علماء ہی علم کو پھیلائیں گے, ان کا ہی کام ہے علم اور حدیث کو پھیلانا. ولیجلسوا حتی یعلم من لا یعلم, اور بیٹھو یعنی پڑھانے کے لیے بیٹھو, کھمن کھانے نہیں, پڑھانے کے لیے بیٹھو. ولیجلسوا, آپ نے حکم دیا, بیٹھو تاکہ علم دیا جائے ایسے آدمی کو جو جانتا نہیں ہے. یعنی کسی جگہ بیٹھ کر مجلس علم قائم کرو اور خود بھی بیٹھو, اور علم کے لیے دوسروں کو بھی بٹھاؤ. علم کی عمومی مجلسیں قائم کرو, علم محنت سے پڑھاؤ, علم پڑھو پڑھاؤ, دونوں کام کرو. اب یہ ولی جلیسو باب افعال اور باب ضرب دونوں سے ہو سکتا ہے, یعنی بیٹھو بٹھاؤ, خود بھی بیٹھو اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے بٹھاؤ, دونوں طرح کا اس میں ترجمہ ہوتا ہے. بس بھائی بس, چلو اثر پورا کرنا. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا, علم ہلاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ سیر بن جائے گا, راز ہائیں سروستہ بن جائے گا. یعنی جب علم ایک خفیہ چیز بن جائے گی تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی علم کوئی رازداری کی چیز نہیں ہے, علم کوئی افشا کرنے کی چیز ہے. اور اگر علم کو آپ رازداری کی چیز بناؤ گے تو علم مٹ جائے گا. کہ بھائی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائے, رازداری میں رکھنا, کوئی ان کو مت کہنا, تو کیا ہوگا؟ یہ مر گیا اور یہ حدیث کا تھا. تو علم کوئی رازداری کی چیز تھوڑی ہے, بلکہ علم تو جو ہے افشا کرنے کی چیز ہے. بڑے بڑے حکیموں کے نسخے قبرستان میں جا کے دفن ہو گئے, اس لیے کہ انہوں نے ایک سے ایک نسخوں کو راز بنا لیا. تو علم کوئی سیکرٹ رکھنے کی چیز تھوڑی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ چیز تھوڑی ہے, یہ تو پبلک چیز ہے. اس کو عام کرو, اشاعت کرو, ورنہ اس کو مخصوص طبقاتی بنا دو گے تو مٹ جائے گا. گویا علم شریعت طبقاتی نہیں ہے, عام اشاعت کرنے کی ضرورت ہے.